بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حب أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم مثل مثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ راہ خدا میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں ان کے عمل کی مثال اس دانے کی ہے جس سے سات بالیاں پیدا ہوں اور پھر ہر بالی میں سو سو دانے ہوں، اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ بھی کر دیتا ہے، کہ وہ صاحب وسعت بھی ہے اور علیم و دانا بھی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامعین سورہ بقرہ کی آیت 261 کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے علی اصغر برومند۔ اور سامعین، اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح ہے۔ سب سے پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام زاویہ نگاہ پیش کیا جائے گا۔ پروگرام زاویہ نگاہ کے بعد آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے، اور نعت کے بعد روز کا مستقل سلسلے والا پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا۔ پروگرام صبح امید کے بعد آپ تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، اور اس پروگرام کے بعد آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ سامعین، ہماری صبح کی پہلی مجلس کی یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات آئی آر آئی بی ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، صبح کی نشریات میں خبروں کا بلٹن پاکستان کے وقت مطابق ٹھیک 6:30 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق 7 بجے پیش کیا جاتا ہے۔ تو اب سے کچھ ہی لمحوں بعد ہم عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ 26 نومبر کو سب کو سرپرائز ملے گا، مجھے ان کی منصوبہ بندی کا علم ہے اور میں آگے کی پلاننگ کر رہا ہوں۔ ایران کے ایٹمی ادارے کے سربراہ نے IAEA میں امریکہ اور یورپی ٹرائکا کی ایران مخالف قرارداد کو بے نتیجہ قرار دیا ہے۔ اور انسانی حقوق کے حلقوں نے اعلان کیا کہ سعودی عرب آزادیوں کو کچلنے اور اظہار رائے کے لیے سرگرم کارکنوں پر ظلم و ستم کے دوران خاموشی کا بادشاہ بن گیا ہے۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ 26 نومبر کو سب کو سرپرائز ملے گا، مجھے ان کی منصوبہ بندی کا علم ہے اور میں آگے کی پلاننگ کر رہا ہوں۔ صحافیوں سے ملاقات کے دوران انہوں نے آرمی چیف کی تقرر سے متعلق کہا، یہ جس کو مرضی چاہیں آرمی چیف بنائیں، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب یہ لوگ دونوں طرف سے پھنس چکے ہیں۔ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے کہا کہ الیکشن کرواتے ہیں تو یہ لوگ فارغ ہو جائیں گے، نہیں کرواتے تو ملک دیوالیہ ہونے کا خطرہ ہے، ہماری کوشش ہے جلد از جلد صاف شفاف انتخابات کا انعقاد ممکن ہو، نئے انتخابات کے علاوہ ملکی مسائل کا کوئی حل نہیں ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم نے کہا کہ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی کے ذریعے مجھے پیغامات بھیجوائے گئے ہیں، لیکن میرا ایک ہی مطالبہ ہے، الیکشن کی تاریخ دیں، الیکشن کی تاریخ دیں، اس کے بعد ساری بات چیت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ انکرپشن کی داستان سے پوری دنیا ان کے کرپشن کے داستان سے پوری دنیا واقف ہے، میرے خلاف پوری ریاستی مشینری استعمال کر کے بھی گھڑی کے علاوہ کچھ نہ نکال سکے، گھڑی والے معاملے پر عدالت جا رہا ہوں، پورا یقین عدالت میں پروپیگنڈا عیاں ہو جائے گا۔ انہوں نے کبھی عوام کی طاقت کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ خیال رہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے لانگ مارچ ختم کر کے پارٹی رہنما اور کارکنوں کو 26 نومبر کو راولپنڈی پہنچنے کی کال دی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی نے ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کو پرام دھرنا دینے کی درخواست دے دی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ پی ٹی آئی 26 نومبر کو فیض آباد کے مقام پر پرام دھرنا دے گی، سابق وزیر اعظم عمران خان دھرنے کی قیادت کریں گے۔ درخواست میں مزید کہا گیا کہ 26 نومبر دھرنا حقیقی آزادی مارچ کا تسلسل ہے، راولپنڈی انتظامیہ سیکورٹی سمیت دیگر انتظامات مکمل کرے۔ دوسری جانب آئی جی اسلام آباد ناصر خان نے کہا کہ 26 نومبر کو راولپنڈی سے اسلام آباد کے داخلی راستوں کو بند کیا جا سکتا ہے۔ اسلام آباد میں ناصر خان کی زیر صدارت امن عامہ سے متعلق اجلاس ہوا، جس میں سیاسی جماعت کے متوقع جلسے پر خطرات اور سیکورٹی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ دوران اجلاس آئی جی اسلام آباد نے کہا کہ 26 نومبر کو راولپنڈی سے اسلام آباد کے داخلی راستوں کو بند کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ راستوں کی بندش سے لوگوں کو مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ ناصر خان نے بھی کہا کہ اسلام آباد میں کوئی بھی سیاسی سرگرمی قانون کے مطابق اور انتظامیہ کی اجازت سے ہوگی۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان چمن سرحد کھولنے کے لیے مذاکرات کا نیا دور بھی ناکام ہو گیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق پاکستان اور افغانستان کے درمیان چمن سرحد اتوار کو ساتویں دن بھی بند رہی۔ یاد رہے کہ 13 نومبر کو مبینہ طور پر افغانستان کی طرف سے ایک نامعلوم مسلح شخص کی فائرنگ سے ایک پاکستانی فوجی کے ہلاک اور دو کے زخمی ہونے کے بعد چمن بارڈر کو غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ چمن بارڈر پاکستان اور افغانستان کے درمیان اہم ترین تجارتی گزرگاہ ہے، جس کے بند ہونے کی وجہ سے دونوں ملکوں کے درمیان سامان کی ترسیل کا سلسلہ بھی بند ہے۔ سرحد کھولنے کے لیے مذاکرات ایک بار پھر ناکام ہو گئے۔ مذاکرات میں پاکستانی حکام نے افغانستان کے سرکاری عہدیداروں کے ساتھ سرحد پر ناخوشگوار واقعات کی روک تھام کے لیے مشترکہ لائے عمل پر تبادلہ خیال کیا۔ مذاکرات میں پاکستانی حکام نے فائرنگ میں ملوث افراد کو گرفتار کرنے کے لیے مشترکہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اجلاس میں سرحد پر افغان خواتین کو درپیش مشکلات پر بھی گفتگو کی گئی اور طالبان حکام نے مطالبہ کیا کہ خواتین کے لیے الگ راستہ بنایا جائے جہاں خاتون سیکورٹی اہلکاروں کو تعینات کیا جائے۔ اتوار کے مذاکرات میں کسی نتیجے تک نہ پہنچا جا سکا اور 21 نومبر کو دوبارہ اجلاس پر اتفاق کیا گیا۔ ایران کے ایٹمی ادارے کے سربراہ نے آئی اے ای میں امریکہ اور یورپی ٹرائیکا کی ایران مخالف قرارداد کو بے نتیجہ قرار دیا ہے۔ نائب صدر اور ایران کے ایٹمی توانائی کے قومی ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے آئی اے ای کے بورڈ آف گورنرز کی جدید ترین ایران مخالف قرارداد کو یورپی ٹرائیکا اور امریکہ کی سازش قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان ممالک کو قرارداد پاس کرانے اور پابندی عائد کرنے کی لت لگ گئی ہے، لیکن انہیں جان لینا چاہیے کہ اس طرح کے دباؤ کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ محمد اسلامی نے آئی اے ای کے اس اقدام کو سراسر غلط قرار دیتے ہوئے زور دے کر کہا کہ ایران اس حرکت پر سخت رد عمل ظاہر کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایران کا ایٹمی پروگرام پارلیمنٹ مجلس شورائے اسلامی کے اسٹریٹجی کے اقدام کے قانون کے مطابق جاری ہے اور ایران کے خلاف مسلسل قراردادیں منظور کروا کر اس قانون پر عمل درآمد کو روکا نہیں جا سکتا۔ صہیونی فوج کے سربراہ کا کہنا ہے کہ تل آبیب اور امریکہ ایران کے خلاف ریپڈ ایکشن فوجی صلاحیت میں اضافہ کر رہے ہیں۔ عبوری صہیونی حکومت کے چیف آف جوائنٹ اسٹاف نے دہشت گرد سینڈ کام کے کمانڈر سے ملاقات میں ایران سے مقابلے کے لیے مشترکہ فوجی صلاحیتوں کو بڑھانے پر گفتگو کی۔ ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق عبوری صہیونی حکومت کے جوائنٹ اسٹاف کے سربراہ آبیو کوخاوی نے امریکی جنرل کے ساتھ ملاقات میں ایران سے مقابلے کے لیے مشترکہ فوجی صلاحیتوں میں اضافے پر بات چیت کی ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل ویب سائٹ کے مطابق مغربی ایشیا میں براجمان دہشت گرد امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام کے سرغنہ مائیکل کوریلا بدھ کے روز اپنے چوتھے سرکاری دورے پر مقبوضہ فلسطین پہنچے اور صہیونی حکومت کے اعلی حکام سے ملاقات کی۔ کوخاوی نے اس ملاقات میں کہا کہ اسرائیل اور امریکہ مشرق وسطی میں ایران اور دیگر خطرات کے خلاف تیز مشترکہ فوجی توانائی میں اضافہ کر رہے ہیں۔ ایک امریکی اہلکار نے دعویٰ کیا کہ ہم مشرق وسطی میں دفاعی نظام بنا رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کونسل کے مغربی ایشیائی اور شمالی افریقی امور کے کوآرڈینیٹر نے مناما کانفرنس میں دعویٰ کیا کہ امریکہ مغربی ایشیا میں اپنے دفاعی ڈھانچے کو مضبوط کر رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کونسل برائے مغربی ایشیا اور شمالی افریقہ کے کوآرڈینیٹر بریٹ میک گرک نے 20 نومبر بروز اتوار بحرین میں سالانہ مناما ڈائیلاگ کانفرنس میں دعویٰ کیا کہ امریکہ مغربی ایشیا میں دفاعی ڈھانچوں کو مضبوط کر رہا ہے۔ اے ایف پی کے مطابق مشرق وسطی کے امور سے متعلق وائٹ ہاؤس کے سینئر اہلکار نے دعویٰ کیا کہ واشنگٹن توانائی سے مالا مال اور تنازعات سے متاثرہ اسٹریٹجک خطے میں آنے والے خطرات کو روکنے پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ اس وقت پوری طاقت سے اس علاقے میں فضائی اور سمندری دفاعی نظام کی تعمیر کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکی عہدیدار نے وضاحت کیے بغیر دعویٰ کیا کہ جس کے بارے میں طویل عرصے سے بات کی جا رہی ہے وہ اب جدید شراکت داری اور نئی ٹیکنالوجیز کے ذریعے انجام پانے والی ہے۔ دہشت گرد امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام کے کمانڈر نے بروز ہفتہ 19 نومبر کو بحرین میں سالانہ مناما کانفرنس میں کہا تھا کہ اس ملک کی سربراہی میں قائم ٹاسک فورس نے خلیج فارس کے خطے کے سمندری علاقوں میں 100 ڈرون کشتیاں تعینات کی ہیں تاکہ بقول ان کے سمندری خطرات کی روک تھام کی جا سکے۔ انسانی حقوق کے حلقوں نے اعلان کیا ہے کہ سعودی عرب آزادیوں کو کچلنے اور اظہار رائے کے لیے سرگرم کارکنوں پر ظلم و ستم کے دوران خاموشی کا بادشاہ بن گیا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیم سندھ نے اعلان کیا کہ سعودی عرب میں اظہار رائے ایک حساس مسئلہ بن گیا ہے، جسے آل سعود حکومت جرم سمجھتی ہے اور اپنی رائے کا اظہار کرنے والوں کی منمانی گرفتاری کر کے انہیں متعدد قسم کے تشدد سے گزارتی ہے اور انہیں طویل مدت تک جیلوں میں ڈالا جاتا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیم نے اس بات پر زور دیا کہ سعودی عرب کے اندر سرکوبی میں فروغ کی وجہ سے کارکنوں اور مخالفین کو بولنے یا بیرونی ممالک سے اپیل کرنے سے گریز کرنے پر ترغیب دلائی جاتی ہے۔ سندھ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن نے مزید کہا کہ سعودی عرب میں آزادیوں کا فقدان سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی متزلزل پالیسی کو ظاہر کرتا ہے، جنہوں نے 2017 میں ولی عہد بننے کے بعد سے اس ملک میں سرکوبی میں اضافہ کر دیا ہے۔ اس بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ عدلیہ سعودی مخالفین اور ناقدین کو دبانے کا آلہ بن چکی ہے اور آل سعود حکومت اپنی پالیسی پر تنقید کرنے والوں کو خاموش کرنے کے لیے اس کا استعمال کرتی ہے، اور یہ ایسی حالت میں ہے کہ جب سعودی حکومت بین الاقوامی انتباہات پر خاص توجہ دے رہی جبکہ اس ملک میں سرکوبی کی شدت کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ بن سلمان طاقت کے تمام شعبوں پر غلبہ حاصل کرنے کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں، جن میں خصوصی فوجداری عدالت بھی شامل ہے جو کہ دہشت گردی سے متعلق مقدمات کو نمٹانے والی عدالتی اتھارٹی ہے۔ یہ عدالتی اختیار دراصل اپوزیشن کی آواز کو دبانے اور خاموش کرنے کا آلہ بن گیا ہے۔ اور فٹ بال ورلڈ کپ 2022 کے افتتاحی میچ میں قطر میزبان کو جنوبی امریکی ٹیم ایکواڈور سے 2-0 سے شکست کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ میگا ایونٹ کا پہلا میچ قطر کے شہر الخور کے البیت اسٹیڈیم میں کھیلا گیا۔ فٹ بال ورلڈ کپ کا افتتاحی میچ ایکواڈور کی 2-0 کی فتح پر ختم ہوا۔ واضح ہے کہ فٹ بال کے سب سے بڑے عالمی میلے فیفا ورلڈ کپ 2022 کا آغاز کل قطر میں رنگا رنگ تقریب سے ہو گیا۔ اس تقریب میں ایران کے وزیر کھیل حمید سجادی، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان، مصر، ترکیہ اور الجزائر کے صدور، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور دیگر رہنما شریک ہوئے۔ 12 برس قبل ورلڈ کپ کی میزبانی کا حق ملنے کے بعد سے قطر عالمی سطح پر توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ ورلڈ کپ کے آغاز سے ایک دن قبل دوحہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے فیفا کے سربراہ جیانی انفینٹنو نے قطر اور فیفا کا بھرپور دفاع کیا تھا۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ اور آپ سماعت فرمائیے پروگرام زاویہ نگاہ۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے زاویہ نگاہ۔
جناب، آج کے گفتگو کے سیگمنٹ میں ہم سعودی عرب میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں، سیاسی طور پر مخالفت کرنے والوں کو دی جانے والی طویل المدت سزاؤں اور پھانسی کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور ساتھ ہی جو حالیہ دنوں کے دوران جو باتیں سامنے آئی ہیں اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے جو بیانات سامنے آئے ہیں اس کے تناظر میں ہم سعودی عرب میں انسانی حقوق کی صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب سے جہاں ایک جانب اسلام مخالف سرگرمیوں، بے راہروی کے پھیلائے جانے اور دیگر اقدامات کی خبریں موصول ہو رہی ہیں، وہیں ساتھ ساتھ انسانی حقوق کے خلاف ورزی کے حوالے سے بھی سنگین صورتحال سامنے آ رہی ہے۔ سیاسی کارکنوں کی گرفتاریاں، پھانسی کی طویل ترین سزائیں اور حتیٰ کہ کم سن بچوں کو پھانسی کی سزا سنائے جانے کے واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ اس حوالے سے انسانی حقوق کی ایک مدافع تنظیم کا کہنا ہے کہ اب تک، یعنی پچھلے چند ماہ کے دوران، جن لوگوں کو سیاسی اور نظریاتی مخالفت کی بنا پر سعودی عرب میں پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے، ان کی تعداد 7 ہو گئی ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کے مطابق علی حسن السبتی نامی ایک کم سن یا کم عمر بچے پر الزام ہے کہ اس نے سن 2011 میں، جب اس کی عمر صرف 12 برس تھی، بحرینی عوام کی حمایت میں ہونے والے ایک مظاہرے میں حصہ لیا تھا۔ ایک اور کم سن فرد کو سعودی عرب میں محض اس لیے پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے کہ اس نے سیکیورٹی اداروں کو مطلوب ایک شخص کو ایک وقت کا کھانا کھلایا تھا۔ اس ساری صورتحال پر گفتگو کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار جناب میثم ہمدانی صاحب۔ میثم صاحب السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
میثم ہمدانی صاحب، ہر تھوڑے عرصے کے بعد سعودی عرب سے انسانی حقوق کے کارکنوں، سیاسی مخالفین اور نظریاتی مخالفت کرنے والوں کی گرفتاریوں اور انہیں ایزا رسانی کی یا حتیٰ پھانسی کی سزا سنائے جانے کی اطلاعات آتی ہیں، اور گزشتہ سال اور اس سے پہلے کے برسوں میں ہم نے دیکھا بھی ہے کہ اجتماعی طور پر سعودی عرب میں درجنوں لوگوں کی گردنیں جو ہیں وہ اڑا دی گئیں محض مختلف ایسے جرائم میں کہ جن پر دنیا بھر میں کہیں بھی سزائے موت نہیں دی جاتی۔ آپ کے خیال میں یہ صورتحال کیوں کر پیش آ رہی ہے؟ سعودی رجیم کی ساخت اور ڈھانچہ کس قسم کا ہے کہ جہاں اس قسم کے جرائم کا ارتکاب بظاہر معمولی نظر آتا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا شکریہ، سلام عرض کرتے ہیں آپ کو، ناظرین کو۔ جس موضوع کی طرف آپ نے اشارہ کیا، یہ ایک انتہائی دردناک کہانی ہے ہمارے آج کے اس دور میں، یعنی جس دور میں آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر ڈیموکریسی کا ڈھول پیٹا جاتا ہے، شور مچایا جاتا ہے، مختلف ممالک کے اوپر اس وجہ سے تنقید کی جاتی ہے کہ وہاں پر مثلا استبداد ہے، ادھر وہ ڈیموکریسی کی وہ شرائط موجود نہیں ہے جو یورپ نے یا امریکہ نے جو ہے جن کو ڈیفائن کیا ہے، یا انٹرنیشنل اسمبلیز نے مثلا یو این او کی قراردادوں کے مطابق نہیں ہے۔ تو انہیں اسی دور کے اندر ایک ہم ایسی حکومت بھی موجود ہے، آپ بلکہ کہہ لیں کہ ایسا استبدادی نظام، ایک فیوڈلزم کا نظام موجود ہے سعودی عرب کے اندر، کہ جس پر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا، جس کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا۔ جس موضوع کی آپ نے اشارہ کیا ہے، سزائے موت کا ایک جو مسئلہ ہے، اگرچہ مختلف ممالک کے اندر یہ قوانین موجود ہیں کہ وہاں پہ مجرموں کو سزائے موت دی جاتی ہے، لیکن جو کچھ سعودی عرب میں دیکھنے کو ملتا ہے اور جس کو تقریباً وہ انٹرنیشنل میڈیا بھی، کہ جو کبھی بھی مظلوموں کی آواز نہیں بنتا، وہ بھی مجبور ہو جاتا ہے اس پہ بات کرنے کا، وہ یہ ہے کہ وہاں پر اتنی فراوانی سے اور اتنی آسانی سے اتنے چھوٹے چھوٹے جرائم کے اوپر، یا آپ کہہ لیں کہ اتنے چھوٹے چھوٹے ان اختلافات کے اوپر، کہ جس کو وہاں کا استبدادی نظام اور سسٹم جو ہے وہ اپنے خلاف اس کو تصور کرتا ہے اور اس کو برداشت کیا، اس کا اتنا مادہ نہیں ہے کہ اس کو چھوٹے چھوٹے ان مسائل کے اوپر بھی درجنوں کی تعداد میں افراد کو جو ہے ان کا سر قلم کر دی جاتا ہے۔ اور یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، تسلسل کے ساتھ ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ جو سعودی عرب کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ابھی آپ جس کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ ایک کم سن بچہ کہ جس کو صرف اس جرم میں اس کو سزائے موت دی جا رہی ہے، کہ وہ جبکہ اس کی عمر جو ہے وہ قانونی اعتبار سے بھی اتنی اس کی ایج نہیں ہے کہ اس کو آپ سزا دے سکیں، کہ وہ ایک ریلی میں اس نے شرکت کی، یا بعض افراد کو اس بات پر سزائے موت دی جاتی ہے کہ جی انہوں نے کوئی پوسٹ شیئر کی ہے، یا انہوں نے ٹویٹر کے اندر کوئی ایسا ٹویٹ کر دیا ہے، یا مثلا کسی سوشل میڈیا کے اندر ایسی پوسٹ کو، میں دیکھ رہا تھا کہ ایک شخص کو سزائے موت کا حکم دیا گیا کہ اس نے ایک پوسٹ کو لائک کیا تھا، کہ وہ اس پوسٹ کے اندر غالباً وہ سعودی حکمران یہ سمجھتے تھے کہ ہماری مخالفت کی گئی ہے۔ تو یہ اتنی آسانی کے ساتھ جو ہے اتنی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جدت ریلی یا جرت کے ساتھ اتنا بڑا جرم انجام دیا جاتا ہے، کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا سبب یہ ہے کہ چونکہ وہاں پر موجود جو سسٹم ہے اس کو معلوم ہے کہ میں کسی کو جواب دے نہیں ہوں، وہ بادشاہ ہیں، وہ ہر چیز کے بادشاہ ہیں، وہ انسانوں کے اوپر ان انسانوں کی جانوں کو بھی اپنی ملکیت سمجھتے ہیں، ان انسانوں کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں، جیسے وہاں پر آپ کہہ لیں کہ تیل کے کنویں ہیں ان کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں، وہ وہاں پر بسنے والے عوام کو بھی اپنی ملکیت سمجھتے ہیں، اور اس ملکیت کے اندر کچھ عرصہ قبل ایک کلپ وائرل ہوا تھا کہ ایک خاتون کا جو ہے وہ سر قلم کر رہے تھے اور وہ خاتون چیخ چیخ کر یہ کہہ رہی تھی کہ میں بے گناہ ہوں، میں نے یہ جرم نہیں کیا، غالباً کوئی چوری کا اس پر انہوں نے الزام لگایا یا اس طرح کو کوئی چھوٹا موٹا ایک الزام لگایا۔
ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر راشد عباس نقوی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے خیال میں نہ صرف یہ کہ سعودی عرب اپنے ملک کے اندر جو ہے وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور جرائم میں ملوث ہے، بلکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سعودی حکومت، آل سعود حکومت تو پچھلے 7 برس سے مسلسل یمن میں بھی جنگی جرائم کا ارتکاب کر رہی ہے، لیکن عالمی ادارے ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ صورتحال آپ کس طرف دیکھ رہے ہیں؟
آپ اس کو صرف یمن تک محدود نہ کریں، شام کے اندر سعودی عرب کی انوالومنٹ بہت کھلی انوالومنٹ ہے، عراق کے اندر اس کی انوالومنٹ کو نہیں چھپایا جا سکتا، کیا پاکستان کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، کیا اس طرح کے جہاں کہیں پہ بھی ایران کے اسلامی انقلاب کے اثرات ہیں، میں اس موضوع کو ذرا کہیں اور پہ بھی وہ کرنا چاہتا ہوں، جہاں کہیں پہ بھی اس کو اسلامی انقلاب کے اثرات ہیں، اس کو زائل کرنے کے لیے اس نے وہاں پہ فرقہ واریت شروع کی، دہشت گردی شروع کی، وہاں کی حکومتوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا اور پیٹرول ڈالر خرچ کیے ہیں۔ تو یہ صرف یمن تک نہیں ہے، یہ میں جو ویسے میں نے پہلے اشارہ کیا کہ ریجن سے ہٹ کے اس کو تو ورلڈ وائڈ دیکھنا چاہیے۔ دیکھیں، جب آپ نے یہ جو تکفیری دہشت گردی ہے، اس کا منبع تو خود سعودی عرب ہے۔ اب تکفیری دہشت گردی کو آپ تو ریجن میں بھی محدود نہیں سمجھتے، یعنی پوری دنیا کے اندر جو اسلام کو یعنی بدنام کیا گیا ہے، داعش کے نام پہ ہو یا کسی اور نام پہ ہو، جو سعودی عرب سے، وہ خود بن سلمان نے غالباً یہ کہیں پہ اس کا اعتراف بھی موجود تھا کہ ہمیں امریکنز نے خود ہی کہا تھا کہ آپ ریجن کے اندر اس تکفیری فرقہ واریت کو جو ہے وہ ہوا دیں، ہم اس میں یہ مقاصد لینا چاہ رہے ہیں، وہ مقاصد لینا چاہ رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے تو اس کو محدود بھی نہیں کیا جا سکتا کہ صرف ملک یا یمن یا ریجن کے اندر۔ ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے جس کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا،
جی،
کہ سعودی عرب کے اندر کن جماعتوں کے خلاف سب سے زیادہ کریک ڈاؤن ہوتا ہے۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ پکڑے جانے والوں اور پھانسی دیے جانے والوں میں دو گروہ زیادہ نمایاں ہیں۔ ایک اخوان المسلمین کے لوگ آپ کو ملیں گے کہ جو عرب دنیا کے اندر یعنی ایک اسلامی موومنٹ کے طور پہ جانے جاتے ہیں، اور دوسرا جو ہے قطیف جو شیعہ آبادی ہے، تو تیسرا بھی، بلکہ اب تو اس میں اضافہ ہوا ہے کہ حماس کے بہت سارے لوگ انہوں نے جو ہے انہوں نے پکڑا ہے اور ان کو سزائیں دی ہیں۔ تو اب یہ چہرہ ہے کہ جو امریکی اشاروں پہ تکفیری دہشت گردی بھی شروع کرتا ہے اور اپنے ملک کے اندر کیا کرتا ہے۔
بہت شکریہ ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب، ڈاکٹر میثم حمدانی صاحب، آپ کے بھی ہم شکر گزار ہیں، اور ناظرین آپ کا بھی شکریہ کہ آپ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہے۔ اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اور سامعین، پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
وحدت ذات کی تبلیغ سراپا تم ہو، وحدت ذات کی تبلیغ سراپا تم ہو، جس کی ہر لہر ہے توحید وہ دریا تم ہو، جس کی ہر لہر ہے توحید وہ دریا تم ہو۔ کوئی ثانی
سامع نشیات، آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں اور پیش خدمت ہے پروگرام صبح امید۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام، آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کامل ترین مومن وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، آج اس کرۂ ارض کے گوشے گوشے اور چپے چپے پر ظلم و استبداد کی گرما گرمی ہے، فضا و ماحول مسموم ہے، حران ہر لمحہ نفاق و حسد اور عداوت و دشمنی کے جدید ترین شعلے عالمی سطح پر انسانیت اور امن و امان کو خاکستر کیے جا رہے ہیں۔ آئے دن بغض و عناد، حق تلفی، خونریزی اور باہمی تصادم کی آبیاری و آب پاشی کی جا رہی ہے۔ ثابت قدمی، راست بازی، اخوت و بھائی چارگی اور دوستانہ تعلقات سے قطع تعلق، چشم پوشی اور جانبدارانہ رویے کا حیرت انگیز مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ پہلے عدل پسند اسلام کے ماننے والوں کو ہر سم سے للکارا جا رہا ہے، ان کی عزت و آبرو اور عفت و عصمت سے کھلواڑ اور ان کی دینی، تبلیغی، اصلاحی، سماجی گویا کے ہر نوع کے حقائق کی پامالی کی جا رہی ہے۔ یہ مقام محو تفکر ہے کہ مصائب و آلام اور دن بدن قعر مذلت میں بیچارگی اور بزدلی کی سانس لینا خود مسلمانوں کے بت خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں، اور قرآن و احادیث کی تعلیمات، صحابہ کے طریق و اطوار اور علماء و مشائخ کے اقوال سے تجاہل عارفانہ کا نتیجہ ہے۔ ورنہ تاریخ کے اوراق شاہد ہیں کہ ماضی میں مسلمانوں کا بول بالا رہا ہے، ان کے وقار و شان کے سامنے ہر قوم سجدہ ریز رہا کرتی تھی، لیکن آج مسلمانوں پر فرعونی و طاغوتی طاقتیں ہم سم سے یلغار بولتی جا رہی ہیں، اور بیچارے مسلمان ہیں کہ خواب خرگوش میں مست و مگن ہیں، اور نا اتفاقی، قبائلی غرور، اعزا پروری اور بے مروتی کے درخت کے سائے تلے استراحت کی سانس لے رہے ہیں، فرقوں اور جماعتوں میں منقسم ہوتے جا رہے ہیں۔ حالانکہ قرآن ہم سے یوں مخاطب ہے، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اے ایمان والو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، مسلکی اختلاف نہ کرو، فساد و بگاڑ کو ہوا مت دو، گروہ اور جماعت بندی نہ کرو، بلکہ گروہ بندی کی باتیں بھی چھوڑ دو۔ تاہم یہ کیسا کرشمہ ہے کہ آج مسلمانوں کا ہر فرد تنازعات و خلفشار کا بیج بو رہا ہے اور شعار اسلامی کے فقدان پر تلا ہوا ہے، اور اسلام کے جو بنیادی امور ہیں انہیں فراموش کر بیٹھا ہے، اور ان امور کی سمت اس کی نگاہیں کبھی بھی نہیں اٹھتی۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے عقیدے کو درست کرے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عقیدہ ہے کیا؟ تو آئیے قرآن کے اصول اور عقیدے پر طائرانہ نظر ڈالیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ کیا انکار کرنے والوں نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ زمین و آسمان کے منہ بند تھے، پھر ہم نے ان کو کھول دیا، یعنی نہ آسمان سے پانی کی بوندیں برستی تھیں اور نہ ہی زمین غلہ اگاتی تھی، لیکن اللہ کی شان رحیمی و کریمی پر قربان جائیں کہ ہمارے لیے زمین سے غلہ اور آسمان سے پانی برساتا ہے، لیکن برے عقائد کے متوالے ان گرا قدر نعمت عظما کے منکر ہیں، تو ہم اس کے سزاوار ہیں کہ اپنے عقیدوں کی اصلاح اور درستگی کے لیے اللہ کی نعمتوں کا خوردبین سے معائنہ کریں اور اس کی وجہ تخلیق پر غور و فکر کریں۔ سامعین، خدا سے ہمارا ابدیت کا لگاؤ ہے، وہ حاکم ہے ہم محکوم، ہم عابد ہیں وہ معبود، لہذا ہم رحمان و رحیم کا نام سن کر مشرکوں کی طرح ناک بھون نہ چڑھائیں، بلکہ خاصان خدا کی جو شناخت ہوتی ہے اس کا وجود ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ مالک الملک کا فرمان ہے، ہم نے تو انس و جن کی تخلیق صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے کی ہے، یعنی ان کی خلقت کا مقصد بندگی ہے، جبکہ حبیب کے محبوب نے فرمایا، اسلام کی بنیاد و اساس پانچ چیزوں پر ہے، ایک ایمان کی لازوال دولت عظمیٰ، دوسری نماز، تیسری روزہ، چوتھی حج اور پانچویں ولایت، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان امور کی ادائیگی کریں۔ اسی طرح ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اپنے معاملات کو اسلامی اصولوں پر انجام دیں، یعنی خرید و فروخت، بیع و شرع، بلکہ ہر قسم کے معاملات اللہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے عین مطابق ہوں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کو کچھ دے تو اللہ کے لیے دے، کسی کو کچھ دینے سے روکے تو اللہ کے لیے روکے، کسی سے محبت ہو تو اللہ کے لیے ہو، اور کسی سے بغض و عناد ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے ہو، تو ایسے افراد کا ایمان کامل ہوگا، یعنی اگر کوئی شخص کسی موقع پر کچھ بھی خرچ کر رہا ہو تو اس خرچ کرنے میں اللہ کی رضا و خوشنودی مقصود ہو، احسان جتلانا، نام و نمود اور دکھاوا مطلوب نہ ہو، یہ سب معاملات اللہ کے لیے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی کسی کو کچھ دینے سے روکے تو وہ بھی اللہ کے لیے ہو، مثلاً کوئی شخص اگر آپ سے یا کسی اور سے ایسے کاموں کے لیے پیسوں کا مطالبہ کر رہا ہے جو شرعاً حرام ہے اور آپ نے اسے منع کر دیا تو وہ بھی اللہ کی مرضی کے عین مطابق ہے۔ اسی طرح انسان کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ میل و محبت سے پیش آئے اور زندگی بسر کرنے میں ہر طرح کی محبت و الفت کا پاس و لحاظ کرے۔ اگر ہمارے اندر ان باتوں کا فقدان ہے تو ہم ہرگز ایمان و اخلاص کی اعلیٰ منازل طے نہیں کر سکتے، اور ایسے ماحول میں نہ حقوق کی ادائیگی ہوگی اور نہ ہی ان کی پاسداری۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے اندر تحمل و بردباری، ایثار و محبت، ہمدردی و غمگساری، مروت و وفاداری، خلوص و محبت اور سخاوت و شجاعت نام کی کوئی چیز نہ ہوگی۔ اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم دریا دلی اور جود و سخا کا پیکر بن جائیں، کیونکہ ہمارے اندر وہ نسخہ کیمیا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو پھول برسا دیں اور چاہے تو شعلہ بھڑکا دیں۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر سیالکوٹ سے شفاعت باجوہ صاحب لکھتے ہیں، ماہ محرم الحرام میں ریڈیو تہران سے پیش کیے جانے والے خصوصی پروگرام کو تاریخ وار سنا، بہت ہی اچھے اور معیاری پروگرام رہے اور ہمیں واقعہ کربلا کے حوالے سے اچھی معلومات حاصل ہوئیں۔ ان پروگراموں میں شیعہ اور سنی علماء کرام اور دانشوروں کی گفتگو نے بھی اچھا رنگ جمایا، نوح سلام بھی بے نظیر تھے۔ اول پروگرام سے لے کر آخری پروگرام تک توجہ ریڈیو کی طرف رہی، کیونکہ ان پروگراموں سے ہمیں بہت اچھا سیکھنے کو ملا۔ پروگرام ذبح عظیم اور محرم الحرام کے حوالے سے پروگرام صبح امید، دونوں پروگرام میں اچھے موضوعات بیان کیے گئے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے آگاہی حاصل ہوئی۔ ریڈیو تہران کے سبھی پروگرام مجھے پسند ہیں، لیکن خصوصی پروگراموں کی کیا بات ہے۔ تمام سامعین دوستوں کو میرا سلام۔ اور سامعین، محترم شفاعت باجوہ صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
فرزند رسول حضرت امام محمد تقی علیہ السلام، جن کی عمر اس وقت تقریباً 9 برس کی تھی، ایک دن بغداد کی کسی گزرگاہ میں کھڑے ہوئے تھے اور چند لڑکے وہاں کھیل رہے تھے کہ ناگہان خلیفہ مامون کی سواری دکھائی دی۔ سب لڑکے ڈر کر بھاگ گئے، مگر حضرت امام محمد تقی علیہ السلام اپنی جگہ پر کھڑے رہے۔ جب مامون کی سواری وہاں پہنچی تو اس نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا کہ صاحبزادے، جب سب لڑکے بھاگ گئے تھے تو آپ کیوں نہیں بھاگے؟ آپ نے بے ساختہ جواب دیا کہ میرے کھڑے رہنے سے راستہ تنگ نہ تھا، جو ہٹ جانے سے وسیع ہو جاتا، اور میں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا کہ ڈرتا۔ نیس، میرا حسن ظن ہے کہ تم بے گناہ کو ضرر نہیں پہنچاتے۔ مامون کو حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کا انداز بیان بہت پسند آیا۔ اس کے بعد مامون وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ اس کے ساتھ شکاری باز بھی تھے۔ جب آبادی سے باہر نکل گیا تو اس نے ایک باز کو ایک چکور پر چھوڑا۔ باز نظروں سے اوجھل ہو گیا، اور جب واپس آیا تو اس کی چونچ میں ایک چھوٹی سی مچھلی تھی، جس کو دیکھ کر مامون بہت متعجب ہوا۔ تھوڑی دیر میں جب وہ اسی طرف لوٹا تو اس نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کو دوسرے لڑکوں کے ساتھ وہیں دیکھا جہاں وہ پہلے موجود تھے۔ لڑکے مامون کی سواری دیکھ کر پھر بھاگ گئے، لیکن حضرت امام محمد تقی علیہ السلام وہیں کھڑے رہے۔ جب مامون آپ کے قریب آیا تو مٹھی بند کر کے کہنے لگا کہ صاحبزادے، بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے دریائے قدرت میں چھوٹی مچھلیاں پیدا کی ہیں، اور سلاطین اپنے باز سے ان مچھلیوں کا شکار کر کے اہل بیت رسالت کے علم کا امتحان لیتے ہیں۔ یہ سن کر مامون بولا، بے شک آپ علی ابن مسر رضا کے فرزند ہیں۔ پھر ان کو اپنے ساتھ لے گئے۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
ابھی آپ سامعین پروگرام صبح امید سماعت فرما رہے تھے۔ نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں، اور سامعین اس مرحلے میں پہلے پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور پھر آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور ہمیں اس وقت کی نشریات سے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 30 آبان، 26 ربیع الثانی اور 21 نومبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ چھبیس ربیع الثانی سن 465 ہجری قمری کو معروف ریاضی داں، طبیب اور فلسفی عین الزمان قطان ماروزی قدیم خراسان کے شہر مرو میں پیدا ہوئے جو آج کل ترکمنستان میں واقع ہے۔ انہیں ریاضی، فلسفے، ادب اور دینی علوم میں مہارت حاصل تھی، لیکن وہ طب سے زیادہ لگاؤ رکھتے تھے۔ انہوں نے جو مرو میں طبابت کے شعبے میں وابستہ تھے متعدد کتابیں تحریر کیں، جن میں کیہان شناخت خاص طور سے قابل ذکر ہے، جو علم ریاضی کا بہترین سرمایہ ہے۔ ان کا انتقال 548 ہجری قمری میں ہوا۔ چھبیس ربیع الثانی سن 518 ہجری قمری کو ایران میں حکومت اسماعیلیان کے بانی حسن صباح کا انتقال ہوا۔ وہ تقریباً 445 ہجری قمری میں ایران کے مقدس شہر قم میں پیدا ہوئے تھے اور بچپن ہی سے اپنے گھر والوں کے ساتھ تہران کے قریب واقع رہ شہر میں آباد رہے۔ رہ شہر میں انہوں نے اسلامی اور شیعی علوم حاصل کیے، لیکن جوانی میں اسماعیلیہ فرقے کی طرف مائل ہو گئے۔ اسماعیلیہ فرقے کے پیرو دیگر شیعوں کے برخلاف حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد آپ کے فرزند حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کو نہیں، بلکہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک دیگر بیٹے اسماعیل کو آخری امام مانتے ہیں۔ بہرحال حسن صبا مذکورہ فرقے کی مزید تعلیم کے لیے مصر چلے گئے اور 473 ہجری قمری میں ایران واپس آ گئے۔ نیز مختلف علاقوں میں اسماعیلیہ فرقے کی تبلیغ شروع کر دی۔ انہوں نے 483 ہجری قمری میں ایران کے شمال میں سلجوقی حکومت وقت کے خلاف تحریک شروع کر دی۔ اسماعیلی حکومت کی فوج نے حسن صبا کی قیادت میں ایران کے شمال مشرقی، جنوبی اور وسطی مختلف علاقوں پر قبضہ کر لیا اور بہت سے سلجوقی حکام کو قتل کر دیا۔ اکیس نومبر سن 1694 عیسوی کو فرانسیسی ادیب اور فلسفی فرانسوا ماری آروئے المعروف والٹیر پیدا ہوئے۔ وہ اپنی زندگی میں دو بار باسٹل جیل میں قید رہے اور 3 سال تک برطانیہ میں جلاوطنی کی زندگی گزاری۔ ان حالات نے حکومت فرانس کے سلسلے میں والٹیر کے ذہن میں ایک خاص بدگمانی پیدا کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی بعض تحریروں میں حکومت فرانس پر تنقید دکھائی دیتی ہے۔ والٹیر نے 50 سے زیادہ کتابیں تصنیف و تالیف کیں، جن میں بعض کتابیں فرانس کے کلاسیکی ادب کا شاہکار شمار ہوتی ہیں۔ ان کی اہم کتابوں میں زائر، فلسفیانہ خطوط اور جولیس سیزر خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ اکیس نومبر سن 1783 عیسوی کو پرواز کے لیے انسانی کوششوں کی تاریخ میں پہلی بار ایک غبارہ یا بیلون فضا میں بھیجا گیا۔ اس غبارے میں 2 افراد سوار تھے، جن میں ایک فرانسیسی ماہر طبیعیات ڈوروزے تھے۔ ڈوروزے اپنی طالب علمی کے زمانے سے ہی پرواز کے لیے کوئی چیز بنانے کی فکر میں رہتے تھے، اور پھر جب مونگول موئے برادران نے دنیا کا پہلا بیلون بنایا تو انہوں نے بھی ایک بیلون بنا کر مذکورہ تاریخ میں پرواز کی اور فضائی راستہ کھول دیا۔ قابل ذکر ہے کہ ڈوروزے اپنی تحقیقاتی پرواز کے دوران بحرہ مینش میں گر کر ہلاک ہو گئے۔ 21 نومبر کو ٹیلی ویژن کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ سن 1996 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 21 نومبر کو ٹیلی ویژن کا عالمی دن قرار دیا تھا۔ اقوام متحدہ نے اس اقدام کا مقصد ٹی وی پروگراموں کے تبادلے کے لیے مختلف اقوام کو ترغیب دلانا بتایا تھا، خاص طور سے ایسے پروگرام جو سماجی، اقتصادی اور امن کے فروغ اور لوگوں کے ثقافتی مسائل کی تقویت کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ ٹی وی رابطے اور اطلاع رسانی کا سب سے مقبول عام ذریعہ ہے، کیونکہ اس سے ہر عمر اور ہر طبقے کے افراد تک پیغام پہنچتا ہے، اسی لیے اس کی افادیت پسماندہ اور ترقی پذیر ممالک میں زیادہ ہے۔ بہرحال ہر سال 21 نومبر کو ٹی وی کا عالمی دن منایا جاتا ہے، اور اسی دن نیو یارک میں واقع اقوام متحدہ کے صدر دفتر میں ایک تقریب کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس میں دنیا کے مختلف ممالک کے ذرائع ابلاغ سے وابستہ افراد اور ٹی وی چینلوں کے مالکین شرکت کرتے ہیں۔ اور 30 آبان سن 1358 ہجری شمسی کو ایران کے مشہور شاعر محمد حسین جلیلی بیدار کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1298 ہجری شمسی میں ایران کے شہر کرمانشاہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد آیت اللہ ہادی کرمانشاہی حوض علمیہ کرمانشاہ کے سربراہ تھے۔ انہوں نے دینی تعلیم اپنے والد اور علامہ حیدر کلی سردار کابلی اور آزاد حمدانی سے عربی ادب، حدیث، فلسفہ اور فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ سن 1318 ہجری شمسی میں وہ تہران آئے، اور یہاں سے انہوں نے علم معقولات اور منقولات میں بی اے کی ڈگری حاصل کی۔ جلیلی بیدار ایک بہترین شاعر تھے، اور وہ قدیم اساتذہ کے طرز کی پیروی کرتے تھے۔ ان کی غزلیں انتہائی دل نشین ہیں۔ ان کی کتابوں میں کرمان شاہان باستان اور تاریخ سلسلہ سلجوقی خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض بل اتخذ معينا حين برأ النسمات لم يشارك في الإلهية ولم يظهر في الوحدانية وانقاد كل عظيم لعظمته فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأول فلاحا و آخره نجاحا و اعوذ بك من یوم اوله فزع و اوسطه جزع و آخره وجع اللهم اولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولو يغفر الذنوب سواه برحمتك يا أرحم الراحمين.